کے لیے جن کے وجود نے نعمت کو نعمت بنا دیا، رحمت کو رحمت بنا دیا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. شکر پروردگار آل محمد کہ پھر زندگی نصیب ہوئی برائے ذکر آل محمد. یقیناً ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ کی خدمت مقدس میں یہ پانچواں سبق پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہو، اس دولت یقین کے ساتھ کہ نہ تو مجھ میں کمال علم ہے نہ دعوی عمل ہے. البتہ خلوص کے ساتھ جو بارگاہ آل محمد ٹوٹے ہوئے الفاظ بھی پیش کر دیے جائیں، اتنے کریم ہیں کہ الفاظ ٹوٹے ہوئے ہوں وہ گلدستہ سمجھ کے قبول کر لیتے. یقیناً ان کی سرپرستی نہ ہو تو انسان کو انسانیت نصیب نہ ہو، ان کے راستے نہ ہوں تو انسان کو حیوانیت سے نجات کا طریقہ سمجھ میں نہ آئے. اور اسی دعا کے ساتھ کہ ان تمام ساعتوں میں خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ کے رسول کا ایک جملہ کل تلاوت کیا خطبہ شابانیہ سے اور ایک جملہ آج تلاوت کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. یقیناً تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے، تو خدا سے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی عمل کی توفیق اور اس کی دعا طلب کرتے ہوئے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خطبہ شابانیہ میں، وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، تمہاری جو پشت ہے وہ تمہارے اعمال کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے. کتنی باریکیاں ہیں اللہ کے رسول کے الفاظ مقدس میں، انسان شاید سمجھتا نہیں، انسان تو اپنے آپ کو آزاد خیال کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک آزاد ہونا اور اس معنی میں جسے حر کہتے ہیں، ایک آزاد ہونا اس معنی میں جس کو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مذمت یاد کیا، اگر اس کا کوئی آقا ہوتا، اگر یہ کسی کا غلام ہوتا تو اپنے آقا کی اطاعت کا خیال تو کرتا. تو ایک آزادی وہ جو قابل مذمت ہے، ایک آزادی جو قابل تعریف ہے. طاغوت کے عنوان سے انسان کا آزاد ہو جانا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح، ایک آزادی قابل مدحت ہے، ایک آزادی قابل مذمت ہے. اگر اطاعت خدا سے آزادی چاہتے ہیں تو قابل مذمت ہے. اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے انسان کو متوجہ کیا کہ ظہورکم، ظہور جمع ہے ظہر کی، اور ظہر کہتے ہیں پشت کو، انسان کی کمر کو. تمہاری یہ پشت ہے ثقیلتن، وزنی ہو چکی ہے. لفظ ثقیلہ، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ. آیات قرآنی میں اس کی شاہد مثال متعدد مقامات پر ہے. فمن ثقلت، فاما من ثقلت، چاہے سورہ مبارکہ القاریہ میں تلاش کیجئے یا سورہ مبارکہ الاعراف میں تلاش کیجئے، تو فمن ثقلت بھی لفظ ملے گا آپ کو یا فاما من ثقلت بھی ملے گا. اور ویسے بھی اگر آیات قرآنی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا فرمان تو ہمیشہ نگاہوں میں رہنا چاہیے، انی تارکن فیکم الثقلين، ثقل یعنی کہ وزن، ثقل یعنی کہ وزنی شے کی طرف اشارہ. تو ظہورکم ثقیلتن، تمہاری جو پشت ہے وہ وزنی ہو چکی ہے. من اوزارکم، یہ اوزار کیا ہے؟ لفظ وزر، یہ وہی لفظ ہے اس کو ہم اردو زبان میں وزیر کے معنی میں لیتے ہیں، جو حاکم کا بوجھ اٹھائے، جو حاکم کا ساتھ دے، اس کے معاملات کو سنبھالے، اسے وزیر کہتے ہیں. آپ کے گھر کے معاملات میں رزق کی ذمہ داری آپ کے کانوں پر، تربیت اولاد کی ذمہ داری شریک حیات کے کانوں پر، تو وزیر ہو گئے. یا مولا متقیان کا جملہ اولاد کی تربیت کے بعد میں، اولاد مشیر کب ہے، اولاد غلام کب ہے، اولاد بادشاہ کب ہے؟ ایک ہے مشیر اور ایک ہے وزیر. مشیر اسے کہتے ہیں جو مشورہ دیتا ہے، آپ عمل کیجئے یا نہ کیجئے. مشیر وزن نہیں اٹھاتا، اور وزیر مشورے نہیں دیتا بلکہ عمل کر کے دکھاتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مشیر نہیں مانگا تھا، وزیر مانگا تھا. تو مشیر سب ہو سکتے ہیں، مگر وزیر جب بھی معصوم کا ہوگا تو معصوم ہوگا. مشیر حضرت ام سلمہ بھی ہو سکتی ہیں، مگر وزیر جب بھی ہوگا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یا علی، تو ظہورکم ثقیلتن من اوزارکم. اللہ کے رسول نے لفظ استعمال کیا اوزار، اوزار جمع ہے وزر کی، گرچہ اردو کا لفظ بھی ہے اوزار، مگر وہ آلات کے استعمال کے معنی میں اور عنوان ہے. یہاں اور عنوان ہے، ہماری اور آپ کی کمر پہ بوجھ رکھا ہوا ہے، کس نے دیکھا؟ ہم نے نہیں دیکھا، محسن انسانیت نے دیکھا. یہ تمہاری کمر پہ بوجھ رکھا ہوا ہے، اس بوجھ کو اتارو گے کیسے؟ فخففوها، اس کو ہلکا کر دو، خفیف کر دو. بے طول سجودکم، سجدوں کو طول دینے کے ذریعے سے. واقعا انسان اگر تصور کرے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس سے بہتر انداز اور کیا ہوگا؟ عام طور پر ہمارے اور آپ کے درمیان لوگ سجدے تو کرتے ہیں، مگر سجدہ مختصر کرتے ہیں. ایسے سجدے نہ کیجئے جیسے کہ کوا ٹھونگے مار رہا ہو. یہ بھی جملہ روایت کا میرے اپنے الفاظ نہیں ہے. ایسا سجدہ نہ کیجئے کہ جیسے کوا ٹھونگے مار رہا ہو، سجدہ ایسے کیجئے کہ اس خیال کے ساتھ کہ جتنا جھکو گے خدا اتنا اٹھائے گا. کسی شخص نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کچھ باتیں بیان کی سوالات کی شکل میں، ان میں ایک سوال یہ کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے آپ کے ساتھ روز قیامت محشور کرے. اللہ کے رسول کے ساتھ محشور ہونا آسان نہیں ہے، آپ کی شفاعت اور ہے، آپ کا قرب اور ہے، آپ کی برکت اور ہے، آپ کی معیت اور ہے. برکت تو ہر مومن مومنہ کے لیے ہے، شفاعت ہر محب فاطمہ زہرا کے لیے ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساتھ ساتھ چلیں گے. ساتھ ساتھ چلنے کے لیے اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ محشور کیا جاؤں، آپ کے ساتھ اٹھایا جاؤں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ میرے ساتھ محشور کیے جاؤ، اپنے سجدوں کو طول دیا کرو. دیکھیے نماز کے سجدے تو طولانی نہیں ہو سکتے، ایسے طولانی جس سے نماز کی شکل بگڑ جائے. مثلا آپ نے سجدہ کیا، 20 منٹ گزر گئے، 2 رکعت نماز فجر کی تھی، 20 منٹ کا ایک سجدہ ہو گیا، تو 40 منٹ کے 2 سجدے، خوب تو 80 منٹ کے 4 سجدے، تو نماز قضا ہونے پر آ گئی، نماز ختم نہیں ہو رہی اور وقت تمام ہو رہا ہے. کوئی بھی ایسے سورے کی تلاوت کرنا
जिससे नमाज की जो हैअत है वज़ई वो खत्म हो जाए, उस सूरे की भी इजाजत नहीं है और ना इतना तूल देने की इजाजत के नमाज की शक्ल मुतासिर हो जाए। अलबत्ता वाजिब वाजिब नमाजों के सजदों के अलावा आम सजदा हाय शुक्र कीजिए, जैसे मासूमीन का रवैया रहा मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इतने तूलानी सजदे करते थे, इतने तूलानी कि हजरते सलमान परेशान हो गए और आकर बारगाह शहजादी कौनैन में अर्ज करने लगे कि खुदा खैर करे, लगता है कि अबुल हसन की रूह परवाज ना कर गई हो, क्या देख कर आ गए। कि बहुत देर गुजर गई है सजदे में, जिस्म बेहिसो हरकत है। बड़े इत्मीनान से शहजादी फरमाती हैं, ऐसा तो अबुल हसन के साथ अक्सर हो जाता है। या करबला के मैदान में जलती हुई खाक पर सैयद सज्जाद का सजदा, या कैद खाने जिंदाने शाम में जनाबे जनाबे ज़ैनब कुबरा का सजदा, या कैद खाने में इमाम मूसी काजिम का सजदा, हलीफ अस्सजदत तवीला। तो इस पूरे माह मुबारक में नहीं, पूरे साल में कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने सजदे शुक्र को तूल दीजिए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने दो बातें बताई मुझे और आपको। पहली बात कि तुम्हारे नफ्स रखे गए हैं गिरवी, उनको आजाद कराओ इस्तग़फ़ार पढ़कर, और तुम्हारी कमर पे बोझ रखा हुआ है उसको हल्का करो सजदों को तूल देते हुए। अब आइए, जब सजदों के तूल दिए जाने की बात आई तो एक नमाज आज की शब की मुनासिबत से और एक नमाज सरकार खत्म ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। वैसे तो हर शब की नमाज मखसूस बयान की और उसका तरीका भी अल्लाह के रसूल ने इनायत फरमाया। आज की दो रकत नमाज शब पंजुम, दो रकत नमाज, नियत इस शब की नियत से, तरीका नमाज की अदायगी का कि हर रकत में अलहम के बाद 50 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत, 50 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत, और नमाज मुकम्मल खत्म करने के बाद 100 मरतबा दुरूद आले मोहम्मद की तिलावत, और उसके बाद एक दुआए मुख्तसर है जिसे ज़ियाउस सालेहीन में दर्ज किया गया जो आपके यहां दस्तयाब है इस मस्जिद के अंदर भी। खैर बात बड़ी आसान है। अब दिल ये चाहता है कि इस नमाज को अल्लाह के रसूल ने बयान किया, लेकिन सैयद इब्ने ताऊस अलैहिर्रहमा ने रिवायत को नकल किया अपनी दुआओं की किताब में। एक शख्स है जो बखिदमत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम पहुंचा है, और इमाम की बारगाह मुकद्दस में सवाल करता है मौला से, मौला मुझे नमाज जाफर तैयार का तरीका बता दीजिए, नमाज जाफर तैयार का तरीका बता दीजिए। सवाल किससे कर रहा है? इमाम से। इमाम ने जवाब देना, क्या जवाब देना है कि नमाज जाफर तैयार कैसे पढ़ी जाती है। मगर इमाम ने जवाब देने के बजाय एक तवज्जो की अंदाज में एक तंबीह के तरीके पर आपने इशारत फरमाया, तुम आखिर नमाज रसूल खुदा क्यों नहीं पढ़ते। अजीब जुमला है। इशारत फरमाते हैं, क्या अल्लाह के रसूल ने नमाज जाफर तैयार नहीं पढ़ी थी, और क्या जाफर तैयार ने रसूल खुदा की नमाज नहीं पढ़ी थी? ऐसा कैसे हो सकता है? असलन जाफर तैयार की अपनी कोई नमाज नहीं है, यह नमाज भी अल्लाह के रसूल ने अता की है, तो इसका नाम भी नमाज रसूल खुदा ही है। तो जाफर तैयार को अता की गई तो आपके नाम से मंसूब हो गई। तो क्या नमाज जाफर तैयार जो तुम पूछ रहे हो, क्या इस नमाज को पैगंबर ने ना पढ़ा होगा? कैसे मुमकिन है? तो एक बच्चे को میٹھا کھانے سے منع کرنے سے پہلے دو دن خود میٹھا چھوڑ دیں اور پھر تلقین فرمائیں. وہ ایسی تلقین کسی نماز کی کیسے کر سکتے ہیں جو خود نہ پڑھ رہے ہوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ممکن نہیں. اور حضرت جعفر طیار کا مقام اتنا بلند کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا کی نماز انہوں نے نہ پڑھی ہو؟ یعنی آٹھویں امام کے دور تک لوگ ایسے تھے کہ نماز جعفر طیار تو جانتے تھے، نماز رسول خدا نہیں جانتے تھے. آٹھویں امام کے دور کی بات، تو آج تو بارہویں امام کا دور ہے. اگر آج کوئی نماز جعفر طیار کو ڈھونڈ رہا ہو تو اس کے لیے یہ روایت واقعا قابل توجہ ہے. کبھی زندگی میں، کبھی سال میں، کبھی مہینے میں، کبھی کوئی موقع ملے تو نماز رسول خدا پڑھیے. گرچہ یہ بہت مشہور نماز ہے، لیکن اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید اس مجلس کی برکت سے کوئی ایک مومن یا مومنہ اپنی پوری زندگی میں اب تک اگر نہ پڑھی ہو تو کم از کم ایک مرتبہ رسول خدا کی نماز پڑھ لے. اس کی نماز ہم سب کی شفاعت کا باعث بن جائے گی. کوئی طریقہ ہو پیغمبر کو یاد، تلاوت پڑھے محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں جب راوی نے پوچھا مولا بتائیے، اچھا وہ نماز کون سی ہے، وہ نماز رسول خدا کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں دو رکعت نماز ہے، یہ نماز دو رکعت ہے. اور دو رکعت نماز میں سورتوں کی پابندی نہیں ہے. الحمد کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد حالت قیام میں 15 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا، حالت رکوع میں 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا، حالت رکوع سے اٹھنے کے بعد جب کھڑے ہو جاتے تو 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا، پہلے سجدے میں 15، پہلے سجدے کے بعد 15، دوسرے سجدے میں 15 اور دوسرے سجدے کے بعد 15، ہر ایک مقام پر 7 مقامات میں سے 15 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت، رکعت اول میں بھی اور رکعت دوم میں بھی. یہ دونوں رکعت ملا کر نماز مکمل ہو جائے گی، نماز کا نام ہوگا رسول خدا کی نماز. ویسے تو میں حیران ہوں کہ کیا جملہ کہوں، میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، ہر نماز نماز رسول خدا ہی تو ہے. وہ نماز کہاں سے لائی ہے جو رسول خدا کے علاوہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر نماز، لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ یہ بتائیں مولانا اس کے پڑھنے سے کیا ملے گا، اس کے پڑھنے سے ملے گا کیا؟ تو آئیے دو جملے استعمال کی روایت میں دو باتیں اس نماز کی برکت کے طور پر ہیں. اس نماز کو پڑھ لینے والا اس کے اور خدا کے درمیان، اس نماز کو پڑھنے والے اور خدا کے درمیان کوئی گناہ باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ خدا نے اسے بخش نہ دیا ہو. کوئی گناہ خدا اور بندے کے درمیان باقی نہ رہے گا مگر خدا نے اسے معاف کر دیا ہو. اور جو وہ اللہ سے حاجت طلب کر رہا ہوگا، پروردگار اس نماز کی برکت سے اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا. اللہ اکبر. تو اگر انسان کبھی زندگی میں موقع ملے، کبھی انسان کی توجہ ہو، تو کم از کم نماز جعفر طیار تو بہت پڑھتے ہیں، کبھی نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیجئے. نماز کی بات بھی آ چکی اور خطبہ شعبانیہ کا پیغام بھی آ چکا، اب آئیے ہم داخلے ثواب ہو جائیں سورہ مبارکہ دہر کے اندر. سورہ مبارکہ دہر میں کل ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ جہاں صاحبان ایمان نہیں بلکہ صاحبان ولایت، یعنی کہ انوار مقدسات آل محمد. پروردگار کے ایسے مہمان ہوں گے جنت میں، اس انداز سے آپ کی خدمات ہو رہی ہوں گی کہ واقعاً ہاتھوں میں کاس لیے ہوئے پیالے لیے ہوئے، گلاس لیے ہوئے، ولدان اور غلمان جو ہوں گے وہ خدمت میں شربت پیش کر رہے ہوں گے، اور شربت یہ وہاں کے شربت کے اعتبار سے۔ اب خدا اپنی نعمت کی خود تعریف کر رہا ہے، ورنہ ایسا بہت کم ہے کہ خدا اپنی نعمت کی خود تعریف بیان کرے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اتفاق سے آج تاریخ کون سی ہے؟ مئی کی 20، آیت نمبر کیا ہے؟ 20۔ تو میری کوشش تھی کہ میں تاریخ کے ساتھ ساتھ آیتوں پر توجہ دلاتے ہوئے اپنے بات کو مکمل کر سکوں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، یا رَأَيْتَ کون ہے، یہ کون مخاطب ہے، خدا کس سے بات کر رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے جب بھی خطاب کیا تو اول خطاب اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ ہر مقام پر محل استعمال کے تقاضے الگ و الگ موضوع ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور حبیب تم دیکھو گے، سَمَّا رَأَيْتَ، ابھی سما کیا ہے؟ اس سما کا استعمال قرآن مجید میں چار مقامات پر ہوا، ان میں سے ایک مقام ہے جس میں فا کے ساتھ استعمال ہوا، اور یہ سورہ مبارکہ البقرہ میں استعمال ہوا۔ سما استعمال ہوا فا کے ساتھ، تو پہلے اس کے محل استعمال دیکھ لیں، پھر اس کی لغت پر آتے ہیں۔ پہلے قرآن سے ذرا سا سیر حاصل بحث مکمل کر لیں کہ پروردگار نے سما کا استعمال کیا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تفسیر قرآن کا درس آسان نہیں ہے، اور جب تک قرآن کو قرآن سے نہ سمجھیں تو لغت اور روایت سے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہی ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تو یہ فَثَمَّ استعمال ہو، فا الگ ہے اور سما الگ ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ کے لیے مشرق بھی ہیں، اللہ کے لیے مغرب بھی ہیں۔ اینما تولو، تم جس طرف چاہو رخ موڑ لو۔ اس آیت کو پڑھا تھا سعید ابن جبیر نے اپنی شہادت کے موقع پر، میں پیش کر چکا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں۔ جب آپ کے رخ کو خانہ کعبہ کی سم سے ہٹایا گیا، کیونکہ آپ خانہ کعبہ کی سم کے جب ذبح کیے جا رہے تھے تو آپ نے آیت پڑھنا شروع کر دی تھی۔ کون سی آیت؟ وَجَّحْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو حجاج ملعون کہتا ہے کہ ان کے رخ کو موڑ دو کعبے کی سمت سے، تو کعبے سے مخالف کر دیا گیا آپ کے منہ کو۔ اللہ اکبر، آپ نے پھر آیت پڑھنا شروع کر دی۔ صرف فضہ ہی متکلمہ بالقرآن نہیں ہیں، بلکہ آل محمد کے جتنے خالص ہیں سب قرآن کی طرح بات کرتے ہیں۔ جب غلاموں کا یہ حال ہو تو آقا قرآن کس طرح تلاوت کرتے ہوں گے؟ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں، جہاں چاہے منہ کر لو۔ ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں جہاں چاہے منہ کر لیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ بہرحال ابھی مسائل کے بیان کا وقت تو نہیں، لیکن اشارہ کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی قبلے کی بحث سب سے مشکل بحث واقع ہوتی ہے۔ کتاب شرح لما یا لما تین کے درس کے وقت سب سے مشکل بحث کتاب صلات میں قبلے کی بحث ہے۔ قبلے کی پہچان آج کی بات نہیں ہو رہی، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب کوئی علامت انسان کے پاس نہ ہو، تو کون سے ستارے کو دیکھا جائے گا کہ منقب ایسر پر ہے، منقب ایمن پر ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی ایک انسان جو صحرا کا سفر کر رہا ہے، رات کا وقت ہے، ستارے چمک رہے ہیں، اسے پتا کیسے چلے قبلہ کس طرف ہے. کہ اگر آل محمد کا قبلہ سمجھ میں آ گیا تو قبلہ سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ تمام فقہی مسائل میں بحث موجود ہے کہ انسان قبلے کو پہچانے کیسے. اب کبھی ہو سکتا ہے کہ قبلے کی پہچان نہ ہو رہی ہو, نہ تو ستارے دیکھنے کی صلاحیت ہے, نہ ستارے کے نام معلوم ہیں, نہ پہچان ہے, نہ مسجد موجود سامنے, نہ اہل اسلام کی قبریں موجود, قبلے کی پہچان کیسے ہو؟ کمپاس نہیں ہے, قبلہ نما نہیں ہے, بتائے کون؟ اتفاق سے نیٹ بھی نہیں آ رہا, اور نہ آیت اللہ گوگل سے پوچھ لیتے, کس سے پوچھیں یہ قبلہ کس طرف ہے؟ تو اب چار سمتیں ہی بنتی ہیں, چار سمتیں ہی بنتی ہیں. تو اولاً تو جس طرف گمان غالب ہو, عجیب بات ہے, جب چار سمتیں ہیں تو تین سمتیں ایسی ہوں گی جن میں گمان غالب نہیں ہوگا, ایک ہی میں غالب. صلوات پڑھے محمد والے محمد, غالب تو ایک ہی, گمان غالب تو ایک طرف ہوگا. اور اگر کوئی ایسا بچار جس کے پاس گمان غالب نہ ہو تو پھر چاروں سمتوں میں نماز پڑھے, چار نمازیں, ایک نماز گھما کے نہیں بلکہ ہر سمت میں ایک نماز, ایک ہی نماز کو چار دفعہ پڑھے گا, پھر مشرق بھی, مغرب بھی, شمال بھی اور جنوب بھی. تو پروردگار پھر نظام بنایا کیوں ہے؟ چھوڑ دیتا قبلے کی آسانی کو, رکھتا ہی نہیں. کہ قبلے کی آسانی رکھی تمہارے لیے ہے کہ اتحاد اور وحدت سمجھ میں آئے. اب غور کیجئے گا, اگر یہ ہم شرط اٹھا لیتے ہیں تو یہ محراب کا جو ڈیزائن ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے اب کوئی منہ اس طرف کی نماز پڑھ رہا ہوگا, کوئی اس طرف یہ نماز پڑھ رہا ہوگا, ایک اللہ کی عبادت ایک نماز ہو رہی ہو, چاروں الگ الگ لوگ سمت میں کھڑے ہوئے ہوں, اس سے انحراف سمجھ میں آتا ہے, اتفاق سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال یہ تو سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ اصلاً جو توانائیاں, اصلاً جو ریز نکل رہی ہیں, اصلاً جو ہواؤں کا مرکز ہے, جو کائنات کا سینٹر پوائنٹ ہے زمین کے اعتبار سے, وہ خانہ کعبہ ہے. تو نماز اول وقت میں سمت کعبہ, توانائی والے وقت میں توانائی کی طرف سمت کرتے ہوئے. جیسے کبھی کبھی ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جناب یہ عجیب بات ہے, موبائل یوں کرو سگنل ویک ہو جاتے ہیں, موبائل یوں کرو سگنل قوی ہو جاتے ہیں. لوگوں نے بتایا قبلہ آپ کو نہیں معلوم, ٹاور ادھر نہیں ہے, ٹاور ادھر ہے. تو ٹاور جس طرف ہو اس طرف سگنل قوی ہو جاتے ہیں. تو اگر منہ سمت قبلہ ہو, اور کیوں قوی نہ ہو, جس گھر میں آنے والا علی ہو. صلوات پڑھ لو. تو ایک مقام تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, دوسرا مقام سما استعمال ہوا کہاں پر؟ ایک استعمال تو سمنا کا ہوا سمت کے اعتبار سے, فَعَيْنَمَا تَوَلُّوا فَسَمَّا وَجُلَّا. اب آئیے اگلا مرحلہ, وَأَزْلَفْنَا سَمَّ الْآخِرِينَ. سورہ شعرا, سورہ شعرا میں آیت نمبر 64. یہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے آنے والے تمام 12 قبائل بنی اسرائیل کے, اور پیچھے پیچھے فرعون اس کا لشکر. قال اصحاب موسیٰ فلما ترى الجمعان, جب دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, اتنا قریب آ گیا, وہ اتنا قریب آ گیا کہ یہ مڑ کر پیچھے دیکھتے تھے تو ان کو فرعون کا لشکر دیکھتا تھا. تو اب یہ گھبرائے, قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اصحاب موسیٰ کہتے تھے کہ اب تو ہم دھر لیے جائیں گے, یہ ہمیں ضرور آ لیں گے, مدرکون درک کر لیں گے, پہنچ جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, قال کلا. عجیب بات ہے, اصحاب موسیٰ کی پہچان کیا بنی؟ کہ فرعون کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے. تو پیغمبر کی شان کیا بنی کہ مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے. قالا کلا ایسا نہیں ہوگا, انا معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے. تو یہ مثال ہے کہ اصحاب موسیٰ جیسے تھے ویسے اصحاب ختم یہ مرتبہ تھے, گھبرا جاتے تھے اور نبی فرماتے تھے مت گھبراؤ اللہ ہمارے, انا ربی معی میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, سیہدین میری ہدایت کرنے والا ہے راستہ بتانے والا ہے. فاوحینا الی موسیٰ ہم نے وحی کی موسیٰ پر, ان اضرب بعصاک البحر اپنے عصا کو مارو پانی پر, فانفلق تو یہ پانی جدا ہو جائے گا راستہ بنا دے گا. فکان کل فرق قطود العظیم عجیب جملہ ہے, جیسے ہی پانی پر عصا مارا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا پانی اس طرح پھٹ سکتا ہے عصا مارنے سے, اور ایسا پھٹا کہ یہ ہو گئے 12 قبیلوں کے راستے اس طرح سے جیسے 12 پہاڑ کھڑے ہو گئے ہوں. میں قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا, روایت نہیں پڑھ رہا. فکان کل فرقن کا طود العظیم ہو گئے یہ تمام کے تمام راستے پانی جو بنے ایسے پانی کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے, گویا موسم ایسا بدلا عصا کے چلنے سے کہ پہاڑ بن گیا پانی مثل برف کے. اور اب خدا خوب فرماتا ہے وہ ازلفنا ثم الآخرین اور ہم نے قریب کر دیا. یہ ازلفنا کیا ہے؟ وہی لفظ زلف کے معنی میں ہے. یہ زلف اردو کا نہیں, میں عربی کی زلفوں کی بات کر رہا ہوں, اور عربی کی زلفیں تلاش کرنا ہو تو یہ مزدلفہ کے لفظ سے ملیں گی آپ کو. ازدلاف کہتے ہیں اس میدان کو مزدلفہ کہ جو قریب کرے انسان کو خدا کے حرم سے. تو ازدلاف یعنی رات ساتھ گزارنا, حضرت آدم اور حوا نے رات ساتھ گزاری ازدلاف. حج کرنے والا عرفات سے نکل کر منا سے قریب کہاں پر ہوا؟ مزدلفہ میں. تو زلفہ ازلفنا ہم نے قریب کر دیا فرعون کے لشکر کو بھی. سمل آخرین ازلفنا سمل آخرین, سمم نے ہونا کا, پھر ہم نے اسی مقام پر آخرین فرعون کے لشکر کو بھی قریب کر دیا تاکہ فرعون کا لشکر بھی دیکھ لے کہ نکلنے والے کیسے ہوتے ہیں, ڈوبنے والے نکلنے والے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور اس کا تیسرا استعمال پوری قرآن مجید میں جو ہوا وہ استعمال سورہ تکویر میں ہوا, سورہ تکویر. اور سورہ تکویر پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا کیا عمدگی ہے, سما متا ان نہ متا ان سما امین ذی قوت عند ذی العرش مکین. خدا تعریف کر رہا ہے جنت میں جانے والے سجائے جانے والی نعمتوں کے اعتبار سے کہ مطاعن سما امین, وہاں پر اس سب کے سب جو نعمتیں ہوں گی وہ اطاعت گزار ہوں گی, مطاعن پیروی کرنے والی, سما امین اور ہونا کا. اور وہاں پر کیا ہوگا؟ بالکل آپ کہیں گے اور وہ امین وہ حاضر ہو جائیں گی اس انداز سے کہ پروردگار عالم کی جنت میں جانے والا کسی نعمت کا انتظار نہیں کرے گا. یہاں تو انتظار کرتے ہیں نا کب پھل پکے, کب ہمیں ملے, کب ہانڈی چڑھی ہے کھانا پکے اور کب سحری ملے. ایسا نہ ہو کہ سحری ہوتے ہوتے کھانا تیار ہی نہ ہو پائے. جنت میں یہ سب کوئی بات نہیں ہونے والی, جتنا انتظار ہے سب یہیں پر ہے, وہاں پہ کوئی انتظار نہیں ہے. مطاعن ثم امین. تین مقامات ہو گئے, سورہ شعرا, سورہ بقرہ, سورہ تکویر. اور چوتھا مقام جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں سورہ دہر میں. وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّا رَأَيْتَ, تو سما استعمال ہوا پورے قرآن مجید میں عربی ادب کے لیے, سما یا پیش کے ساتھ یا استعمال ہوا زبر کے ساتھ سما, اور کہیں کہیں استعمال سمتا آخر میں گولتے, اس کے معنی ہے ظرف مکان, ترجمہ ہے ہونا کا. وہ اذا رأیت, اور جب آپ دیکھو گے, سما رأیت, یہ سما نہیں ہے, وہاں دیکھو گے ہونا کا رأیت, تو کیا دیکھو گے, نعیمن و ملکن کبیرا, تین لفظ استعمال ہوئے, نعیمن و ملکن کبیرا. نعیم کیا ہے, 17 مقامات پر پورے قرآن مجید میں نعیم کا لفظ استعمال ہوا, گھبرائیے نہیں, میں 17 مقامات پورے تلاوت پڑھے محمد والے محمد نہیں پڑھنے والا, نعیم کا لفظ بشکل نصب دو زبر کے ساتھ کہہ لیجیے آپ, صرف ایک ہی مقام پہ استعمال ہوا, نعیمن, حالانکہ نعیم نعمتوں کی جمع ہے, اور آپ سے بہتر نعمتوں کی بات کون جان سکتا ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, کبھی استعمال ہوا لفظ نعیم اس انداز میں کہ الف لام کے ساتھ ہو, تو الف لام کے ساتھ استعمالات الگ ہیں اور الف لام کے بغیر الگ ہیں. کبھی نعیم استعمال ہوا جنت کی اضافت کی شکل میں, جنات و نعیم, کبھی استعمال ہوا جنت الگ نعیم الگ, یہ نعیم ہے کیا, ویسے تو بڑا اچھا نام ہے اگر نام رکھا جائے, ہمارے یہاں لوگ نام ڈھونڈتے ہیں اور انہیں وہ نام چاہیے ہوتا ہے جو بالکل یونیک سا ہو, تو نعیم نام جو ہے اہل بیت کے ماننے والوں میں نعیم نعمتوں سے بہتر اور کون سا نام ہوگا, تو نعیم حیدر کر لیجئے, نعیم عباس کر لیجئے, اور نعیم حسین کر لیجئے. تو نعیم خاص استعمال ہوا سورہ مبارک دہر میں, نعیم رأیت ثم رأیت نعیمن, نعیم ہے کیا. دنیا کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت, جو آپ نے بہت بار سنی, نعیم سے مراد ولایتنا اہل البیت, تو یہاں تو ولایت اہل بیت مراد ہے اور وہاں پر نعمتوں کی جمع مراد ہے. آج زہرین کے بعد درس میں سید بیان کر رہے تھے مسجد زہرا کے اندر, وہ جملہ ان کے درس سے آپ تک پہنچا دوں, بات بیان کر رہے تھے کہ اللفظ الحمد میں اور لفظ الشکر میں کیا فرق ہے, لفظ الحمد میں اور لفظ الشکر میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں شکر استعمال ہوتا ہے نعمت کے رخا آسانی کے عطا کیے جانے کے عنوان میں, نعمت ملی شکر واجب ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, البتہ ہم کے لیے چاہے نعمت ملی ہو نہ ملی ہو, اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں, حمد ہمیشہ واجب رہتی ہے. تو کہتے ہیں اس لیے خدا نے الحمد کے سورے میں نہیں فرمایا الشکر للہ رب العالمین, نہیں, الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر یا رسول اللہ, اللہم صل علیہ وسلم. لیکن ہو سکتا ہے کہیں کہیں شکر اور حمد ایک معنی میں استعمال کی جائے, کیسے, جیسے نماز شکرانہ کا طریقہ الحمدللہ شکروں شکروں و حمدا شکروں و حمدا, تو حمد استعمال ہوئی شکر کے ساتھ, لیکن دعائے کمیل میں امام کے الفاظ کے ولکل حمد علی جمیع ذالک, جو کچھ بھی ہو لیکن پروردگار حمد تیرے لیے ہے, نعمت ملے نہ ملے, اولاد ہو کہ نہ ہو, صحت ملے کہ نہ ملے, لیکن حمد تیرے لیے ہے. تو اب یہاں پر نعیم نعمتوں کی جمع، کیا نعمتیں ہوں گی؟ رائیتا سما رائیتا نعیمن و ملکن کبیرا، یہ واو واو عاطفہ ہے یا واو واو وضاحت ہے؟ توضیح، کیسی نعمت؟ ملکن کبیرا، اس سے خدا ملک کبیر کہے، وہ جنت میں کیا جاگیر ہوگی آل محمد کی، جسے خدا ملک کبیر کہے. اب پورے قرآن میں کہاں کہاں ملک استعمال ہوا اور کہاں کہاں کبیر کو خدا نے استعمال کیا، بہت سارے مقامات ہیں. اور ایک بہت مشہور و معروف مقام، بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں جناب داؤد کے فرزند اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ میاں ایسا ملک دے، ایسا ملک دے جو میرے علاوہ کسی اور کو نہ دیا ہو. اب یہ باتیں کل آئیں گی، ملک کیا ہے اور ملک کبیر کیا ہے. اور جنت میں جانے والے چھوٹے سے مومن کی جو میراث ہے، جو اس کی پراپرٹی ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے؟ جب ایک مومن سمجھ میں آ جائے جنت میں جانے والا، پھر سمجھیے جنت کے مکانات بیچنے والا بہلول کیا ہے. اور جب بہلول سمجھ میں آ جائے تب سمجھیے بہلول کے آقا اور مولا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو آسان ابحث تھیں، اب ہم مشکل بحث میں آ جاتے ہیں. ہم کل بات کر رہے تھے رسالہ الحقوق سے متعلق نفس کی بحث کو امام معصوم نے جس طرح سے بیان کیا کہ انسان پر ایک حق اس کے نفس کا ہے. خوب تو نفس کی اقسام پر بیان کی، اور پہلی قسم پہ ہم چل رہے تھے نفس امارہ. اور نفس امارہ کا ایک مریض ہے جسے گھر والے اٹھا کے لائے مکہ المکرمہ. کتاب کا حوالہ مجموعہ ورام میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4. یہ کون شخص ہے؟ محمد ابن شہاب زہری. دو روایتیں الگ الگ، کتاب احسن المقال میں اس کا حوالہ ہے کہ یہ اپنے ہی علاقے میں یعنی پہاڑوں پر راہب ہو چکا تھا، اور امام معصوم نے حج پر جاتے ہوئے راستے میں اس کی خبر سنی. البتہ مجموع ورام کے اعتبار سے اس کو اٹھا کے لایا گیا مکہ المکرمہ. کون؟ محمد ابن شہاب زہری. کون سے امام کا دور؟ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو دور مقدس. یقیناً مکہ المکرمہ میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، کتنے افراد کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، کتنے افراد کے مسئلے معصومین نے حل فرمائے ہیں، چاہے وہ جمال ملون ہو، چاہے وہ باپ کا نافرمان ہو جو ہو چکا ہو مشلول، چاہے وہ شخص ہو کہ جسے اٹھا کے لایا گیا مکہ المکرمہ، بالکل نفسیاتی مریض ہو چکا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی کو سوال کا جواب دیتا ہے، بال بڑے کر دیے ہیں، سنوارتا نہیں ہے، چہرے کو صاف نہیں رکھتا. اور آپ جب طواف کر رہے تھے میرے چوتھے امام، تو طواف کے بعد امام کی خدمت میں اس مریض کا احوال بیان کیا گیا. کہتے ہیں اس لیے مکے لے کر آئے مولا اس کو، اس گھر والے کی شاید مکے میں ازدحام دیکھ کر اس کا دل ذرا سا لگ جائے، کچھ بولنا شروع کرے. امام اس کے قریب آئے. نفس کا مسئلہ بہت سخت ہے. نفس کی پہچان کے بارے میں جو باتیں کل بیان کی، واقعا بہت مشکل ہے. اتنا مشکل کہ پروردگار نے 11 قسمیں کھا کر نفس کو بیان کیا ہے. نفس و ما سواہا، اور خدا نے اپنے آپ کو ما سواہا نفس کو مستوی کرنے والا خالق کہا. اور اسی نفس کی منزل کو اب ایک استعمال، ہم کہتے ہیں لفظ نفسیاتی ہو گئے ہیں، یہ مومن جو ہیں یہ نفسیاتی ہو گئے ہیں. خوب نفسیاتی ہوتا کیا ہے؟ ابھی تو خیر میں پوری بحث نہیں کر پاؤں گا کہ بہرحال نفسیات ایک باقاعدہ الگ سے علم بھی، لیکن امام معصوم کی بارگاہ میں وہ شخص محمد ابن شہاب، امام قریب ہے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ कहता है इमाम को देखकर तो पत्थर बोलने लगते हैं, तो फिर भी इंसान है। कहता है वो मुझसे, ये मुफ्ती और काजी था यानी जस्टिस था अपने इलाके का, और इसने कोई फैसला किया जिसकी बुनियाद पर कोई बेगुनाह फांसी पे चढ़ गया, उसके बाद से इसकी ऐसी हालत हुई थी। तो कहता है मुझसे एक बेगुनाह का खून हो गया था, बस उसके बाद से मेरा दिल लगता नहीं है, मैं बिल्कुल अपने हिम्मत को खत्म कर चुका। इमाम फरमाते हैं तो तुमने उसकी लवाहिकीन को, मकतूल के वर्सा को दियत क्यों नहीं दे दी? कहता है मैंने दियत देने की कोशिश की मगर मकतूल के वर्सा ने दियत लेने से इनकार कर दिया। मजमूए वराम किताब का हवाला। इशाद फरमाए वाला ने ऐसा करो कि जब मकतूल के वर्सा घर से बाहर नमाज वगैरह के लिए बाहर आए तो जो दियत की रकम है उसकी थैलियां उठा के उनकी दीवार के जरिए ऊपर से घर में डाल दो, और तुम जो एक एक शख्स के बेगुनाह कत्ल हो जाने पर इतने मायूस हो चुके हो, रहमत खुदा से मायूस होना इससे बड़ा गुनाह है कि किसी एक इंसान को बेगुनाह कत्ल कर दिया हो। अपनी जिंदगी में वापस लौट कर आ जाओ। इमाम ने उसका ऐसे इलाज किया कि मोहम्मद इब्ने शहाब जहरी को लोग मजाकन कहते थे इमाम सैयद सज्जाद की निस्बत से कि तुम्हारे नबी की साल में है। अल्लाह अकबर, यानी इस हद तक मोतकिद हो गया, मैं अपने अल्फाज में कहूं अपनी जुबान में मुरीद हो गया मौला का। असल बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो नफ्स की पहली किस्म नफ्स से अम्मारा, नफ्स की दूसरी किस्म कि जहां पर नफ्स लवामा यानी मलामत करने वाला नफ्स। रिवायत के एतबार से हम बात बाद में बयान करते हैं, पहले आयत पढ़ लें। सूरह मुबारक कयामत, ला उक्सिमु बियौमिल कयामा, आयत नंबर एक, वला उक्सिमु बिन्नफ्स लवामा, कसम मैं कसम खाता हूं, खुदा कहता है कयामत के दिन की, और कसम खाता हूं नफ्स लवामा की। नफ्स लवामा कौन है? अगर अगर आप मुझसे पूछिए उर्दू जुबान में आसान अल्फाज में तो मैं कहता हूं कि इर्तकाबे जुर्म पर जो टोक देता है जमीर, दर हकीकत यह इमाम असर की आवाज है। नफ्स लवामा क्या है? इर्तकाबे जुर्म पर जो टोक देता है जमीर, दर हकीकत यह इमाम असर की आवाज। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसको दीगर उलमा ने विजदान इखलाकी का नाम दिया है, विजदान इखलाकी। और रिवायत तफसीर दुरुस्सकलैन में अली इब्ने इब्राहिम ने रिवायत को मासूम से नकल किया कि यहां नफ्स लवामा समरत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दारे मुकद्दस है, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो तर्क औला की निस्बत कायम की गई उसकी मुनासबत से जब आप मुतवज्जे हुए तो पहला इंसान जो अपनी कोताही या कमी या तर्क औलवियत पर मुतवज्जे वो कौन था? हजरत आदम। पहला शख्स कौन है जिसके नफ्स ने उसकी मलामत की? जनाबे आदम। इस एतबार से नफ्स लवामा जिस इंसान को नसीब हो जाए इसका मतलब है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए वो मंजिल करीब आ गई कि वो अंदर से जमीर की आवाज को सुनने काबिल हो गया। बस याद रखिए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आवाज इतनी म्यूट कर दी जाती है कि समझ में नहीं आता, कॉल पे कॉल आ रही हो, आप इत्मीनान से बैठे हैं, आपकी समाअत भी दुरुस्त है, फिर भी नहीं सुन रहे आवाज। क्यों नहीं सुन रहे? इसलिए कि आपने उसकी आवाज म्यूट कर दी है। अगर इंसान ने अपने जमीर की आवाज को म्यूट कर दिया है तो फिर नफ्स लवामा की मंजिल मिलना मुश्किल है। हाँ, इसलिए अंदर से जो आवाज आती है सुनिए, वो कहता है रोज आपसे नमाज पढ़ लीजिए। आप कहते हैं अभी तो टाइम बाकी, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो कहता है गलती हो गई तौबा कर लीजिए। आप कहते हैं अभी उम्र बाकी है। वो कहता है आपसे कि देखिए भाई नाराज हो गया है, इससे मुलाकात कर लीजिए। आप कहते हैं खुद आएगा तो मिलूंगा, मैं इससे कम हो गया? तो ये सवाल और जवाब होते हैं। मैंने कल भी आपको होमवर्क दिया था कि आप कभी अपने नफ्स का खुद निकालिए जायचा, मुहासिबा कीजिए। रिवायत है, अब मैं रिवायत का इशारा आज कर रहा हूं, बाकी बातें जनाबे आबूजर के हवाले से कल करूंगा। रिवायत है मौलाई मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन हासबा नफ्सहु, मन हासबा नफ्सहु, इसने अपने नफ्स का मुहासिबा किया, फकद रबिहा, उसने नफा कमा लिया। वह मन गफल अनहा, और जो अपने नफ्स से गाफिल हो गया, फकद खसरा, वो नुकसान में चला गया। अपने नफ्स का मुहासिबा, मगर मुहासिबा कैसे? ऐसे नहीं जैसे कोई मोहब्बत करने वाला मोहब्बत करने वाले का मुहासिबा करता है। चलिए ठीक है, दो चार रुपए ज्यादा खर्च कर दी, कोई बात नहीं। ऐसे मुहासिबा नहीं करना कि चलिए अगर आप आज में आपने आज अगर दो कप चाय पी ली, कोई बात नहीं। ऐसे मुहासिबा नहीं है। और मासूम फरमाते हैं कि हर रात को सोने से पहले जो मुहासिबा ना करे वो हमने से नहीं है। तो मुहासिबा कैसे होगा? मुहासिबा ऐसे ही होगा कि इंसान इतना सख्त हो जाए, इतना सख्त हो जाए जैसे कोई बहुत बड़े तिजारत करने वाले एक 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 कोड़ी कोड़ी का हिसाब करते हैं। अब लफ्ज कोड़ी बहरहाल क्या समझेंगे वो हमारे दौर के, इस दौर के बच्चे क्या समझेंगे कि जिन्हें उर्दू समझाने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, कोड़ी क्या समझेंगे? खैर ये भी पूरी एक लुगत है, कोड़ी क्या है, दमड़ी क्या है, ये सब क्या है, इसकी वजाहत अलग है। इतनी बात काफी है कि इंसान इतना सख्त हो नफ्स के मुहासिबे में कि कोई रियायत, कोई डिस्काउंट नहीं दे सके, कोई डिस्काउंट नहीं। एक एक चावल का, एक चावल का दाना भी अगर ज्यादा खाया है तो क्यों खाया? ये हराम, ये हराम की एक एक इंच जमीन भी क्यों काबिज हो गए इस वरा? एक इंच तो है, क्या हुआ? नहीं, बाकायदा आपकी गुफ्तु शनीद होगी, डिस्कस होगी ना अपने नफ्स के साथ, वो आपको एक्सक्यूज करेगा, अरे क्या हुआ क्या हुआ। अभी इस जो एक्सक्यूज करेगा वो नफ्स कौन सा है? वो कल आएगा। आज तो वो नफ्स था कि जो आपको पिन कर रहा था गलत कर रहे हो। इसको भी नफ्स ही कहते हैं, मगर ये नफ्स नफ्स नहीं, जमीर है जो गुनाह की तरफ ना उभारे बल्कि गुनाह पर टोकने लगे, वो किसको अच्छा लगता है? और वही नफ्स है, नफ्स से लफजाना। क्योंकि अय्याम ऐसे जिनमें इमाम रजा अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा से मेरा मौला तूस आ चुका, और अब आने वाली तवारीख में या गुजरी हुई तवारीख में बाज रिवायत के इख्तलाफ के साथ इमाम की वली अहदी की तकरीब होने वाली है, इमाम के नाम का सिक्का जारी होने वाला है। लेकिन मैं सिर्फ दो जुमले कहूंगा कि वाकयन इमाम के नाम का सिक्का जारी हुआ और आज तक हर एक मुसाफिर के बाजू पर साहिबान ईमान एक सिक्का बांधते हैं इमाम रजा के नाम से, इमाम जामिन कहकर। वाकया कितना मुश्किल वक्त था जब मेरा आठवां इमाम माह शाबान में अपने शहर मदीने से रुखसत हो रहे थे। ये मेरा मौला इतना गरीबुल गुरबा है کہ امام کے اپنے الفاظ سے مجھ پر ایسے رولو کہ مجھے دوبارہ نہ دیکھ سکو گے. تو جیسے کربلا کے میدان سے رخصت حسین کا منظر تھا ویسے مدینہ منورہ سے امام رضا کی رخصت کا منظر تھا. بس فرق اتنا تھا کہ وہ رخصت شہادت سے پہلے تھی اور یہ رخصت سفر سے پہلے تھی. میرا مولا سب کو رخصت کر کے جب گھر سے باہر نکلا دیکھا 4 سال کا امام تقی جوان تشریف رکھے ہیں زمین پر بیٹھے ہوئے سر سے امامہ اتارے ہوئے مدینے کی مٹی اٹھا کے سر میں ڈالتے گریبان چاہ کے میرے 8ویں امام نے بیٹے کو سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا یہ کیا حال بنا لیا. امام جواد کہتے ہیں بابا اسے اپنے یتیم ہو جانے کا یقین ہو گیا ہو وہ سر پر خاک نہ اڑائے تو کیا کرے. اللہ اکبر. میں اتنا کہوں گا امام جواد کی بارگاہ میں مولا آپ کو یتیم ہو جانے کا یقین ہوا ہے اور 4 سال کی بچی کربلا کے میدان میں ہے جو اپنے بابا سے کہتی بابا ایک مرتبہ میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھ دیں جیسے آپ نے چچا مسلم کی بیٹی کے سر پہ رکھا تھا. امام منہ چوم کے فرماتے تھے سکینہ کہنا کیا چاہتی ہو. کہ بابا میں جاننا چاہتی ہوں کہ یتیموں پہ شفقت کیسے کی جاتی ہے. بابا آپ کے بعد میرے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ملے کہ نہ ملے. بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھ دیجئے. واہ غربتا واہ محمدا. میں کہوں گا مولا امام جواب آپ مدینے میں یتیم ہوئے تھے بابا تو اس میں شہید ہو گیا لیکن ہائے وہ 4 سال کی بچی ارے جو انتظار میں بیٹھی تھی کہ شاید میرا بابا واپس آ جائے شاید میرا بابا پلٹ کے آ جائے. اور جب زلجنہ کی آواز کو سنا بچی گھبرا کے خیمے سے نکل آئی گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا میرا بابا پیاسا. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہر الواسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بہر الواسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار یتیم حسین کا واسطہ امام جواد کے وقت رخصت امام رضا کا واسطہ پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار جو اپنی اپنی حاجات لے کر فرش عزا پر آتے ہیں پروردگار سورہ دہر کی آیتوں کی عظمتوں کا واسطہ تمام کے تمام مرادیں اور حوائش کو پورا فرما دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پردیش میں رہنے والے ہیں میرے مالک حضرت مسلم ابن عقیل کا واسطہ اگر کسی مومن پہ کوئی قرض ہو اس ماہ مبارک میں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اگر کسی مومن کا کوئی مال کہیں پر رکا ہوا ہو تو مالک آل محمد کا واسطہ جناب سیدہ کے حق باغ فدق کی اس مصیبت کا واسطہ پروردگار ہر مومن کے حق کو اس کو واپس لوٹا دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ان مشکل حالات میں ہمیں اپنے نفس سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا نفس کی پہچان نفس کی مخالفت نفس کی خواہشوں سے منہ موڑنا اور نفس کے سامنے سرکشی کرنے کی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارات نصیب فرما مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. بہر اللہ واسطہ علی محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو بھی ہمارے آبا و اجداد کو بھی ذریت و اولاد کو بھی امام کے ادنا ترین غلاموں میں شامل فرما. آج کی افطار کا انتظام بادر شبیر دھام جی اور ابراہیم جعفر کی جانب سے تھا ان کے خاندان کے مرومین کے لیے اور تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے اور سید مشتاق احمد رضوی ابن سید احمد رضوی خطیۃ الکبریٰ بنت سید علی سجاد محمد احمد رضوی ابن مشتاق احمد رضوی، سید علی اکبر دہلوی ابن سید علی اظہر دہلوی، صدیقہ بیگم بن سید وارث حسین، سید محمد اظہر ابن سید علی اکبر اور سید محمد رضوی ابن سید احمد رضوی. ان کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے صاحبان ایمان دنیا سے انتقال کر چکے، تمام کے لیے شہدا کو یاد فرماتے ہوئے سلام فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم.